شمار نہیں ہو سکے اللہ کی نعمتیں گنی نہیں کے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں, ہم ان کو گن نہیں سکتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان نعمتوں کا ذکر تو کیا ہے مگر کسی مقام پر احسان نہیں جتایا. مطلب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا, سننے کے لیے کان دیے ہیں, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. آنکھیں اور کان بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے مگر احسان نہیں جتایا. یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان پر بڑا احسان کیا کہ اس کو آنکھیں دی, اس کو کان دیے. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا, آسمان کو چھت بنایا, پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے واسطے قسم قسم کے پھل میوے پیدا کیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے مگر احسان نہیں جگا, یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان پر بڑا احسان کیا تو اس کے لیے یہ چیزیں پیدا کی. اسی طرح قرآن کریم میں آپ کو جا بجا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ملے گا مگر اس کے ساتھ احسان کا لفظ نہیں ہوتا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, احسان نہیں جتایا. وہ کون سی نعمت عظما ہے جس کو دے کر اللہ احسان جتا رہا ہے؟ تو سنیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر. کب؟ اذ بعث فیہم رسولا, جبکہ اس نے مومنوں میں رسول اکرم علیہ السلام کو بھیجا, بے شمار نعمتیں دی, احسان نہیں جتایا. رسول اکرم علیہ السلام کو بھیج کر اللہ احسان جتا رہا ہے, معلوم ہوا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور آپ کی تشریف آوری. حقیقت بھی یہی ہے کہ باقی سب نعمتیں تو انہی کا صدقہ ہے, اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو. حدیث قدسی ہے, اللہ کا فرمان ہے لولا کلما خلقت الاخلاق لولا کلما خلقت السماوات والارض لولا کلما اظہرت الربوبیات, میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں اور زمینوں کو ہی پیدا نہ کرتا, میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ہی ظاہر نہ کرتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. مولانا ظفر علی خان نے بڑا اچھا سے کہا, وہ کہتے ہیں گھر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو, گھر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں. تو حضور علیہ السلام تو سلام نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ساتھ ہونا چاہیے, ایمان والو میرا احسان تو دیکھو کہ جس رسول کے صدقے سے میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی وہ رسول بھی تمہیں دے دوں گا. اللہ تعالیٰ اس رسول کو عطا فرما کر احسان جتا رہا, اور آپ جانتی ہیں کوئی اپنا محبوب نہیں دیا کرتا, محبوب کا صدقہ دے دیتا ہے, محبوب کی خیر خیرات دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایمان والو میرا احسان تو دیکھو, میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا. تو میرے بزرگوں اور یاد میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی, حضور کی تشریف آوری ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں, بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے, بعض لوگوں کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے, بعض لوگوں کا یہ خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. یہ بھی حق ہے کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. یہ بھی درست ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت. مگر میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ نعمت ہمیں ملی تو کہاں سے ملی؟ دین اسلام جو بہت بڑی نعمت ہے, یہ نعمت ہمیں ملی تو کہاں سے ملی؟ ایمان کی دولت ہمیں ملی تو کہاں سے ملی؟ تو خدا کی قسم, ہمیں قرآن ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا, اسلام ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا, ایمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا, اور میں کہتا ہوں کہ خود رحمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے, قرآن ملا تو ان کی بارگاہ سے. آپ جانتے ہیں قرآن ہمیں براہ راست نہیں ملا, اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنی حبیب پر نازل کیا, ہمیں قرآن ملا تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے, اسلام ملا تو ان کی بارگاہ. اسلام کس کو کہتے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرما دیا وہ اسلام ہے, جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام. گویا اسلام نام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار کا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں اور اداؤں کا نام اسلام ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کی باتیں بھی ان سے ملی اور ان کی ادائیں بھی ان سے ملی. ایمان ملا تو ان کی بارگاہ. اس کی میں قدر وضاحت کرتا ہوں. ایمان کس کو کہتے؟ ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا. ایمان کی صفتوں میں آپ پڑھتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق. تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا. اگر زبان پر اقرار ہو اور دل میں تصدیق نہ ہو تو یہ ایمان نہیں بلکہ منافقت ہے. منافقوں کی زبان پر تو ایمان کے دل میں تھے مگر دل میں ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا وما ہم بمؤمنین, کہ وہ مومن نہیں. تو اصل میں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا, زبان سے اقرار ہوتا. جب آپ حضرات نے یہ سن لیا کہ ایمان نام ہے قلبی تصدیق کا, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کہ تصدیق پہلے ہوتی ہے یا علم پہلے ہوتا؟ علم پہلے ہوتا. جب تک علم نہ ہو تصدیق نہیں ہو سکتی. مطلب کسی مفتی صاحب کے پاس کوئی صاحب چلے گئے اور کہیں حضرت ذرا تصدیق فرما دیجیے, تو مفتی صاحب فرمائیں گے کس بات کی تصدیق؟ تو سارے کہیں گے کہ بات بات پہ مت پوچھو گا, تصدیق کر لو. تو مفتی صاحب تصدیق کریں گے, کہیں گے بھائی پہلے بات میرے سامنے پیش کرو, وہ بات میرے علم میں آئے گی, تصدیق کے قابل ہوگی تو میں تصدیق کر دوں گا. عدالت میں کورٹ میں مجسے کے پاس جج کے پاس کوئی شخص چلا جائے اور کہے کہ جناب تصدیق کر دیجیے, تو وہ کہیں بھائی کس بات کی تصدیق؟ تو وہ کہے گی کہ بات بات تو کوئی نہیں بس تصدیق کریں. تو مجسے کا تصدیق کریں گے, کہیں گے جب باقی کوئی نہیں تو میں تصدیق کسی کر, پہلے بات میرے سامنے پیش کرو, اگر وہ تصدیق کے قابل ہوگی تو میں تصدیق کر دوں گا. تو یاد رکھیے تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری. بڑی موٹی سی بات ہے کہ انسان کو جس بات کا علم بھی نہیں ہوگا وہ اس کی تصدیق کیا کرے گا؟ تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری. ایمان نام ہے تصدیق کا. ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, کیا مطلب؟ کہ دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ذات اپنی صفتوں اور اپنے ناموں کے ساتھ جیسی ہے برحق. ہم پہلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں, کیا مطلب؟ کہ دل سے اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے تھے وہ سب سچے تھے, برحق تھے, اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہے, آپ کے بعد کسی کو مرتبہ نبوت نہیں مل سکتا. اسی طرح ہم پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت پر ایمان رکھتے ہیں, جنت و دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں, آپ کو اللہ کا علم کیسے ہوا؟ آپ نے اللہ کو جانا کیسے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن پاک سے, تو میں کہوں گا کہ قرآن کو کیسے جانا کہ یہ قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے؟ قرآن کے قرآن ہونے کا علم آپ کو کیسے ہوا؟ قرآن کے قرآن ہونے کا علم بھی تو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر اس بات کی تصدیق کی اور ہم مومن قرار پائے. آپ کو اللہ کا علم کیسے ہوا؟ یہاں میں ایک بات اور کہتا ہوں, ہم لوگوں کو جس چیز کا بھی علم ہوتا ہے وہ چیز چاہے دین سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا سے, کسی بات کسی چیز کا بھی ہمیں جو علم ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھو علم کے حصول کے اسباب اور ذریعے صرف تین, کوئی چوتھا نہیں. اسباب العلم للمخلوق کے طرح کا دون, مخلوقات کے واسطے علم حاصل کرنے کے اسباب اور ذریعے تین ہے. تین الحواس السلیمت والعقل والخبر الصادق. ایک ذریعہ ہے حواس خمسہ بشرطے کہ وہ بھی درست ہو. دوسرا ذریعہ ہے عقل بشرطے کہ وہ بھی ٹھکانے پر ہو. تیسرا ذریعہ ہے کہ کوئی سچا آ کر خبر دے دے تو اس سچے کے خبر دینے سے ہمیں علم ہوتا ہے. مثلاً رنگوں کا شکلوں صورتوں کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر, مختلف آوازوں کا علم حاصل ہوتا ہے کان سے سن کر, خوشبوؤں اور بدبوؤں کا علم حاصل ہوتا ہے ناک سے سن کر, ذائقوں کا علم حاصل ہوتا ہے زبان سے چکھ کر. اور چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے, سخت ہے یا نرم ہے, اس کا علم حاصل ہوتا ہے چھو کر. یہ حواس خمسہ جو ہے قوت باطرہ قوت سامعہ قوت سامعہ قوت ذائقہ قوت نامتا, ان پانچ حواس سے ان چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے جو محسوس ہوتی یا دیکھنے میں آتی ہیں یا سننے میں یا سونگھنے میں یا چکھنے میں یا چھونے. بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے میں آتا ہے؟ سننے میں آتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کی آواز سنی ہے؟ سونگھنے میں آتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو سونگا ہے کہ ان کی خوشبو کیسی ہے؟ وہ چکھنے میں آتا ہے؟ چھونے میں آتا ہے؟ نہیں. تو ہمارے یہ حواس عاجز ہیں, ان کی اللہ تک رسائی نہیں. تو جب ان کی اللہ تک رسائی نہیں تو یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی جاننے کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ حواس کی رسائی ہے محسوسات تک, اور اللہ تعالیٰ محسوسات سے بلند ہے. برا برا بڑی موٹی بات کرتا ہوں, اگر حواس اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتے تو اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کا منکر اور اللہ کا کافر نہ ہوتا, کیونکہ حواس تو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمایا. تو ہر انسان اپنے حواس سے اللہ کو جان پہچان لیتا. تو یاد رکھو حواس اللہ کی معرفت کا ذریعہ نہیں. دوسرا ذریعہ ہے عقل. عقل بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ جس طرح حواس کی رسائی محسوسات تک ہے, عقل کی رسائی معقولات تک ہے. اور اللہ تعالیٰ معقولات سے بھی بلند اور برا برا. بڑی موٹی بات کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہر انسان کو حواس عطا فرمائے اسی طرح ہر انسان کو عقل بھی عطا فرمائے. تو اگر عقل خدا کی معرفت کا ذریعہ ہوتی تو کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کا منکر نہ ہوتا, سب اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے ہوتے, کیونکہ اللہ نے عقل تو ہر انسان کو عطا دی. اور دیکھیے اس دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے حکماء, بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے ڈاکٹر ہوئے, انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں کہ میری اور آپ کی عقلیں حیران. وہ جان تک پہنچے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہے. تو اگر عقل خدا کی معرفت کا ذریعہ ہوتی تو یہ جتنے سائنسدان ہیں یہ سب کے سب عارف باللہ ہوتے, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عارف تو ہے نہیں, بلے ہی بلے ہیں. تو عقل بھی خدا کی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے, عقل عاجز ہے. اسی واسطے ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے بھی کہا, ڈاکٹر سنتے ہیں, اچھا ہے دل کے ساتھ رہے ساتھ بانے عقلے, اچھا ہے دل کے ساتھ رہے ساتھ بانے عقلے, لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے. اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں, گزرتا عقل سے آگے کے یہ نور چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو یاد رکھو عقل ایک چمچماتا ہوا چراغ تو ہے لیکن منزل نہیں. عقل بھی خدا تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہو نہیں ہو سکتی. خدا تعالیٰ عقل میں نہیں آ سکتا, جو عقل میں آ جائے وہ خدا ہی نہیں ہے. تو عقل بھی آگے اس کی اللہ تک رسائی نہیں. عقل سے تو غیب کا علم حاصل نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی ذات تو غیب الغیب ہے. تو عقل آگے اللہ کی معرفت کا ذریعہ نہیں. اب رہ گیا تیسرا ذریعہ, تیسرا سبب, وہ کیا ہے کہ کوئی سچی خبر دینے والا آ کر خبر دے دے تو اس کے خبر دینے سے ہمیں علم ہو جائے. مثلا ہم لوگ یہاں معلوم کہ اس وقت ایمپریس مارکیٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ سٹی اسٹیشن پر کیا ہو رہا ہے، گولڈن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ ان آس پاس والے مکانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ویسے ہی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے یوں کہے کہ کوئی جا رہا ہوگا، کوئی آ رہا ہوگا، کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، یہ تو کچھ بلی ہے۔ صحیح طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے، حالانکہ ہم حواس بھی رکھتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے ہمیں پتا نہیں چل سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت امپریس مارکیٹ سے آ جائے اور وہ آ کر ہمیں خبر دے دے کہ وہاں یہ معاملہ ہو گیا، تو بتائیے امپریس مارکیٹ میں ہونے والے معاملے کا ہمیں علم کیسے ہوا؟ ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے نہ اپنے حواس سے جانا، نہ اپنی عقل سے جانا، بلکہ ایک مخبر کے خبر دینے سے جانا۔ جناب ابھی میرے دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جانا تو نہ اپنے حواس سے جانا اور نہ اپنی عقل سے جانا، بلکہ مخبر صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے سے جانا۔ ہم نے اللہ کو جانا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے بتانے سے جانا۔ ہم نے پہلے نبیوں کو جانا، پہلی کتابوں کو جانا، فرشتوں کو جانا، قیامت و جنت و دوزخ کو جانا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے جانا۔ ان تمام غیبوں کے بتانے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیر و مرشد قطب ربانی شیر یزدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقی رحمت اللہ تعالی علیہ شوق شوق کے عالم میں کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، خدا کس کو کہتے تھے، یہ خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، وہ تیری زباں سے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مضمون کا ایک شعر پڑھا، فرماتے ہیں فیض پہنچا لگا احمد پاک سے، فیض پہنچا لگا احمد پاک سے، پر نہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، امام ربانی، امام مجدد الفضانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من پرستم آتما بجلارا تیار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں اس اللہ تعالیٰ کی پوجا و پرستش اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے خدا کو جانا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے جانا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں قرآن ملا تو ان کی بارگاہ سے، اسلام ملا تو ان کی بارگاہ سے، ایمان ملا تو ان کی بارگاہ سے، اور خود رحمان ملا تو ان کی بارگاہ سے۔ آج بعد لوگ توحید توحید کے نعرے لگا رہے ہیں، کہتے ہم توحید کی تبلیغ کرتے، ہم توحید پھیلاتے، یہ توحید کے دعوے دار انبیاء اولیاء کے وسیلے کے منکر، ان سے پوچھو کہ قرآن پاک میں توحید کا بیان کہاں ہے؟ فوراً پڑھیں گے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس سورہ شریفہ میں پوری توحید کا بیان۔ مگر قربان جائیے اس سورہ شریفہ کا پہلا لفظ دیکھیے کیا، پہلا لفظ ہے قل، میرے حبیب تو کہے وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یوں نہیں فرمایا ان اللہ احد کہ میں اللہ ایک ہوں، نہیں فرمایا میرے پیارے تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، تاکہ پتا چل جائے کہ میری توحید کی معرفت کا ذریعہ بھی تیری بات۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا شعر فرمایا، یہ جو نبی کریم کے وسیلے کے منکر ہے ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ کہیں۔ منکر ہو تم کہتے ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچاتے، تم کہتے ہو حضور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، تو ایسا کہنے والے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ کہیں، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ آج تم مسلمان کہلاتے رسول اللہ پڑھے ہو، یہ کلمہ تمہیں کس نے پڑھایا ہے، یہ لا الہ الا اللہ تمہیں کس نے پڑھایا؟ افسوس، جس کی بدولت تمہیں ایمان ملا، جس کی بدولت تم نے اللہ کو جانا، جس نے تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھایا، اسی کے متعلق کرتے ہو، وہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے بڑھ کر نفع کیا پہنچائیں گے کہ سرکار نے تشریف لا کر کافروں کو مومن بنا دیا، مشرکوں کو مواحد بنا دیا، اور پلیتوں کو پاک کر دیا، بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا، راہزنوں کو راہبر بنا دیا، ہر ایک جو غلاظت کے مجسمے تھے ان کو طہارت کا پیکر بنا دیا، اور جو ظلم کے پیکر تھے ان کو روشنی کا مینار بنا دیا، آنے والی نسلوں کا مقدار پیشوا بنا دیا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جانا، اللہ تعالیٰ کو پہچانا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت۔ چلیے آگے چلے، قرآن ملا ان کی بارگاہ، قرآن ہمیں مل گیا، اس قرآن کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ اس کا عمل کر سکتے ہیں جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہ تھامے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکات دو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دی۔ اب کس طرح نماز قائم رکھے، دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھے، اول وقت کون سا ہے، آخر کون سا ہے، اوسط کون سا ہے، افضل کون سا ہے اور مکروہ کون سا ہے، فجر میں کتنی رکعتیں پڑھیں، ظہر میں کتنی، عصر میں کتنی، مغرب میں کتنی، عشاء میں کتنی، کھڑے ہو کر کیا پڑھیں، اور نکاح کہاں رکھیں، کھڑے کس طرح ہو، رکوع کس طرح کریں، کتنا جھکیں، کیا کریں، کتنی بار پڑھیں، سجدہ کیسے کریں، کتنے آزاد کر کریں، کیا کریں، کتنی بار پڑھیں، تحفہ کیسے کریں، نماز پڑھتے ہوئے کچھ کھا پی لیں یا نہیں، کسی سے بات کر لیں یا نہیں، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں یا نہیں، دائیں بائیں دیکھ لیں یا نہیں، بولو یہ سب تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے نہیں؟ زکات تو لے لیجیے، فرمایا زکات دو، اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ نماز دن میں پانچ مرتبہ پڑھنی ہے، زکات دن میں کتنی مرتبہ دینی ہے، دن میں دینی ہے، ہفتے میں، مہینے میں، تین مہینے میں، چھ مہینے میں، سال، کس چیز پر زکات ہے اور کس چیز پر زکات نہیں ہے، زکات کی مقدار کیا ہے، سو پر کتنے دینے ہیں، بولو یہ تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ اسی طرح روزے کے مسئلے، اسی طرح حج کے مسئلے، نکاح طلاق کے مسئلے، تجارت کاروبار اور لین دین کے مسئلے، چلو اخلاقیات کا باب لے لو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ حکم دے، کتنی چوری پر ہاتھ کاٹے، چوری چار آنے کی بھی ہے، چار روپے کی بھی ہے، چار سو کی بھی ہے، چار ہزار کی بھی ہے، چار لاکھ کی بھی ہے، جو دس روپے چرائے اس کا کتنا ہاتھ کاٹے، اور جو دس ہزار چرائے اس کا کتنا ہاتھ کاٹے، کون سا ہاتھ کاٹے، کس چیز سے کاٹے، کس طرح کاٹے، ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، کوئی مرہم پٹی کریں یا ویسے ہی چھوڑ دیں، دوسری مرتبہ چوری کرے تو پھر کیا کریں، تیسری مرتبہ چوری کرے تو پھر کیا کریں، بولو یہ تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے نہیں؟ بطور نمونہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دے، کسی سے کوئی بات پوچھنی ہی نہ پڑے، اس پر کوئی چیز ممکن نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر اس نے تفصیل کیوں نہیں بیان فرمائی، کھول کھول کے کیوں نہیں بیان کیا، اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو پا کر کہیں صاحب قرآن سے بے پرواہ نہ ہو جائے، بے نیاز نہ ہو جائیں، یہ نہ کہتے کہ بس ابھی قرآن مل گیا، ہم اس مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، بلکہ قیامت تک جہاں قرآن کے محتاج رہے وہاں مصطفیٰ کے بھی محتاج رہے، ان کو پتہ چل جائے کہ قرآن ملا جس کی بارگاہ سے ہے، قرآن کی مر مستی حاضر ہو سکتی ہے، قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو سکتا ہے، تو اسی کی بدولت ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا قرآن ملا بھی حضور کی بارگاہ سے تو قرآن کی سمجھ اور معرفت حاصل ہوئی، قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا تو حضور کی بدولت۔ چلیے صاحب آگے چلیں، اب عمل کرنا، سب سے پہلے نماز کو لے لیجیے، ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا عمل نماز، آپ رات نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز کی شرطیں آپ نے پوری کریں، بدن بھی پاک ہے، آپ بھی پاک ہے، وقت بھی ہو گیا، قبلے کی طرح منہ بھی کر لیا، نیت بھی کر لی، نماز کی شرطیں پوری ہو گئی، اب آپ نے دستور کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر، اللہ اکبر، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، رکوع کی تسبیح پڑھی، سبحان ربی العظیم، پھر آپ تسبیح کہہ کر کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر تحمید کہی، ربنا لک الحمد، پھر تکبیر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، سجدے کی تسبیح پڑھی، سبحان ربی العظیم، اسی طرح دستور کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے، کہا کیا یعنی اللہ ہی یاد بیٹھ گئے، اور قرآن التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری ہر قسم کی عبادتیں بدلی مالی قولی اللہ کے لیے. اللہ کے حضور آپ نے اپنی عبادتیں بھی پیش کر. اتنا پڑھ کر اگر آپ سلام پھیر دیں تو بتائیے نماز ہو جائے گی؟ نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ ذرا سوچیے. کیا آپ کا بدن پاک نہیں؟ پاک. کیا کپڑے پاک نہیں؟ پاک. کیا آپ نے وضو نہیں کیا؟ کیا. کیا وقت نہیں ہوا؟ ہو گیا. کیا قبلے کی طرف منہ نہیں کیا؟ کیا نیت درست نہیں؟ درست ہے. کیا آپ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوئے؟ رکوع نہیں کیا؟ سجدہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا؟ کیا ہے. اس کو معبود پر حق نہیں جانا؟ جانا ہے. سب کچھ آپ نے کیا ہے, پھر نماز کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ ابھی آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام اور درود کا حدیہ پیش کیا. جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اب تک میں سلام اور درود کا حدیہ پیش نہیں کیا, آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نماز کے اندر تو سلام پڑھنا واجب ہے اور نماز کے باہر سلام پڑھے تو شرک ہوتا ہے. یہ مسئلہ پتا نہیں کہاں سے چلا. نماز کے اندر آپ سلام پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے. کون سا سلام؟ السلام علیکم, سلام ہو تجھ پر. ایوہ النبی, ایوہ النبی اصل میں ہے یا ایوہ النبی لا حرف لا محذوف ہے. اسی بات کے ترجمہ یہ ہے اے نبی, جو اے ترجمہ ہے یا السلام علیکم ایوہ النبی, سلام ہو تجھ پر اے نبی. تو آپ کا دیگا حاضر کا دیگا یا حرف ندا بھی موجود. اور جو نماز کے علاوہ سلام کرتے وہ کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکم, اے نبی آپ کا سلام. الفاظ بھی ہوئی, معنی بھی ہوئی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نماز کے اندر تو یہ سلام کرنا واجب اور نماز کے باہر صرف. اگر اس سلام کو صرف کہا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ پانچوں وقت نماز میں بھی شرک ہوتا ہے, اور شرک بھی ایسا کہ جب تک یہ شرک نہ کیا جائے نماز ہی مکمل نہیں ہوئے. اکثر کے لوگ یاد رکھو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اکثر پر سلام بھیجنا یہ صرف بنات نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجو, اور سلام بھیجو سلام بھیجنا. اللہ تعالیٰ نے تو سلام پر سلام بھیجنے کا حکم دیا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پر سلام بھیجنا صرف عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو, جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام نہ بھیجے, درود نہ بھیجے, ہماری نماز ہی مکمل نہیں. بھائی یہ تو ضمن بات آ گئی. ہم یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبادت نماز کے اندر سلام کو کیوں رکھا؟ نماز کے اندر سلام نہ کرنا واجب کیوں؟ تو سنو, آئمہ کرام فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر بڑی عاجزی, بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ, بڑی نیاز مندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے, ثنا کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, تو گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, تو یہ تو بتا کہ تجھے مسلمان بنایا کس نے, تجھے میری بارگاہ میں پہنچایا کس نے ہے, تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑا کس نے ہے, یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز تجھے کس نے سکھائی ہے, یہ جو تو ذکر کام کر رہا ہے یہ ذکر تجھے کس نے سکھایا ہے, تو اے میرے بندے, تجھے مسلمان بنانے والا, تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑنے والا, تجھے میری مارگاہ میں پہنچانے والا, میری عبادت کے طریقے اور افکار سکھانے والا میرا حبیب ہے. حبیب اربی نے بات کرتے وہ کہتے ہیں محمد زور معبودا کے باطل توڑنے والا, صلی اللہ علیہ والہ وآلہ وبارک وسلم. محمد زور معبودا نے باطل توڑنے والا, محمد آدمی کا رشتہ حق سے جوڑنے والا. اللہ عابد و معبود کے درمیان, انسان اور خالق و مالک کے درمیان رابطہ اور تعلق پیدا کرنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو ذرا غور کرو, بندہ جب اللہ کی حضور حاضر ہو کر اللہ کی تعریف اور ثنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے, میری کس بارگاہ میں تو عبادت کا ہدیہ لے کر آیا، میری اسی بارگاہ میں میرا وہ حبیب بھی موجود ہے جس کی برکت سے تو یہاں تک پہنچا۔ حضرت اللہ ابداً، نبی کریم علیہ السلام اب ایک لمحہ بھی اللہ سے جدا نہیں ہوتے۔ سرکار واقعی ایسے واقعی ہیں کہ اب کبھی اللہ کی حضوری سے جدا اور غیر حاضر نہیں ہو، ہر وقت اللہ کی حضوری میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں رہتے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میری جس بارگاہ میں تو عبادت کا ہدیہ لے کر آیا ہے، میری اسی بارگاہ میں میرا وہ حبیب بھی موجود ہے جتنے تجھے یہاں تک پہنچا۔ تو اے بندے، میری بارگاہ میں تو نے عبادت کا ہدیہ پیش کیا ہے، اس کی بارگاہ میں سلام اور درود کا ہدیہ پیش کر جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو نبی اللہ کے دربار میں اللہ کے حبیب کو حاضر و موجود پاتا ہے۔ فَإِنَّ الْحَبِيبَ حَاضِرٌ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ، تو نبی متوجہ ہو کر کہتا ہے السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر اے نبی اللہ کی رحمتیں اور برکت۔ آئمہ کرام علماء کرام فرماتے ہیں جب التحیات للہ کہو تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کا دربار اور میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اور آپ عام طور پر اپنی عبادت اور بندگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور جب کہو السلام علیکم ایوہ النبی تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے دربار میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما۔ اب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں سلام اور درود کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں، جب اس نیت اور اس ارادے سے نماز پڑھو گے، اس طرح نماز پڑھو گے تب تمہاری نماز مکمل ہو۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، کسی پر الزام لگانا، بہتان باندھنا گناہ عظیم۔ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی جن کی کتاب تقویت الایمان یہ لوگ گھر گھر باندھتے پھرتے، اسی مولوی اسماعیل صاحب نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ کتاب کا نام دیکھو کتنا اچھا ہے، لیکن اس کتاب میں بات دیکھو کتنی الٹی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر گناہ کا وسوسہ آ جائے تو زنا کے وسوسے سے بیوی کی مجامعت کا خیال رکھ کر، اور اگر بیل اور گدے کے خیال میں ڈوب جائے، محو مستغرق ہو جائے تو اتنا برا نہیں جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنا خیال لے جانا برا، بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے تو اتنا برا نہیں جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خیال لے جانا برا۔ آپ اگر آپ کی خیال کریں گے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں لکھا، وہ ایک مولوی تھے تو انہوں نے ایسی بات کیوں لکھی، ایسی بات تو ایک عام مسلمان بھی نہیں کرتا۔ وہاں میں بتاؤں، اصل میں ان لوگوں کو شرک کا ہیضہ ہوا ہوا ہے، شرک 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 کرتے تھے، اور شرک سے بچتے بچتے یہ اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکلوا بیٹھتے۔ اور میں بتاؤں کہ اس مولوی نے یہ کیوں لکھا، اس نے لکھا ہے کہ نبی کریم کا خیال بیل گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے اس واسطے زیادہ برا ہے کہ بیل گدے کا خیال آئے گا تو تعظیم کے پاس نہیں آئے، کیونکہ بیل اور گدا قابل تعظیم نہیں، تو بیل کا خیال آئے، گدے کا خیال آئے یا اور کسی بری چیز کا خیال آئے گا تو وہ تعظیم کے پاس نہیں آئے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا۔ اور نماز میں غیر اللہ کی تعظیم شرک ہے، تو جب نبی کریم کا خیال آئے گا تعظیم کے ساتھ تو نماز میں اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی تعظیم ہو گئی، اور جب غیر اللہ کی تعظیم ہو گئی تو یہ شرک ہو گیا، اور جب شرک ہو گیا تو نماز ختم ہو گئی اور آدمی مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اب میں اس پر گرفت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز میری یہ گرفت ایسی ہے کہ اس گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا جب تک کہ اس عبارت کو غلط قرار نہ دے۔ سنو، جب نمازی نماز میں کہے گا السلام علیکم ایوہ النبی تو اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجے، آپ کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کرے اور خراب کا خیال نہ آئے؟ اس کے بعد جب تشہد پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے گا، آپ کا کلمہ پڑے گا تو آپ کا خیال نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ پھر جب دروش ہی پڑے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم ہوگا تو جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ میں پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو اسی وقت اس کا ذہن اس طرف بھی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ہے وہ کون. اللہ فرماتا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء صدیقین شہداء ہیں اور صالحین. ان کی طرف بھی ان کا خیال آئے گا کہ جاننا مجھے ان کے طریقے پر ان کے رستے پر چلا. تو جب نمازی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ یا تک سلام کا ہدیہ پیش کرے گا, آپ کا کلمہ پڑے گا, درود کا ہدیہ پیش کرے گا, اس کو خیال ضرور آئے گا. اور خیال آئے گا دو طرح, یا تو آئے گا تعظیم کے ساتھ اور یا آئے گا تحقیر کے ساتھ. اگر تعظیم کے ساتھ خیال آیا تو ان کے کہنے کے مطابق شیر ہوگی, اور اگر تحقیر کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آیا تو پھر کفر ہو جائے گا. تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان عبارت کے ساتھ لانا کفر ہے. اگر کوئی نبی کریم کا خیال عبارت کے ساتھ لائے گا تو کفر ہو جائے گا. تو خیال لائے گا, یا آئے گا تعظیم کے ساتھ یا آئے گا تحقیر کے ساتھ. اگر تعظیم کے ساتھ آیا تو قول ان کے شرک ہو گیا, تب بھی نماز پڑھی, اور اگر تحقیر کے ساتھ آیا تو نمازی کافر ہو جائے گا, جب کافر ہو گیا تو اس کی نماز کہاں رہی. تو بتائیے پھر نماز کیسے ہو. ہاں ایک صورت میں یہ لوگ شرک سے بچ سکتے ہیں, اور وہ صورت یہ ہے کہ سرے سے السلام علیکم ایوہ النبی اور تشہد اور درود پڑھیں, نہ السلام علیکم ایوہ النبی پڑھیں, نہ تشہد پڑھیں, نہ اللہم صلی علی محمد پڑھیں. یعنی نہ سرکار کا نام لیں, نہ خیال آئے اور نہ ان کی نماز میں خلل آئے. اس صورت میں یہ شرک سے بچ سکتے ہیں, مگر مصیبت یہ ہے کہ اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ سلام کرنا واجب ہے, اور جب واجب کا فرق ہو گیا تو نماز ضروری نہ. تو آپ اگر یہ سلام پڑھیں اور درود پڑھیں تو سرکار کا خیال ضرور آئے گا, اور سرکار کا خیال آئے گا یا تو تعظیم کے ساتھ یا تحقیر کے ساتھ. تعظیم کے ساتھ آیا تو کون ان کے شرک, تحقیر کے ساتھ آیا تو کفر. تو بولو ان کی نماز کیسے ہوگی, جب ان کی اپنی نہیں ہوتی تو ہماری ان کے پیچھے کیسے ہوگی. میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اس عبارت کی روشنی میں تم مجھے نماز پڑھ کے دکھا جو تمہارے مولوی نے لکھا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جانا نماز کو ثابت کر دیتا ہے. اس میں قول کی روشنی میں تم مجھے نماز پڑھ کے دکھا. یہ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اس عبارت کو غلط قرار نہ دے. اور میں آپ بتاؤں, اصل میں کوئی بات ان لوگوں کو شرک کا ہے گا, کہتے ہیں شرک نہ کہیں شرک نہ, شرک سے بچے بچے ایمان کا جنازہ نکلوا گئے. شیطان بھی اسی وجہ سے مارا گیا, اس کو بھی اللہ نے کہا نا کہ آپ کے سامنے چھوڑ, تو اس نے کہا کہ جھگڑے سے شرک نہ ہو جائے. میں نہیں جھکا, بے ایمان ہو گیا, مردود ہو گیا, مگر جھکا نہیں. یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ شرک شرک کرتے پھرتے ہیں. جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں حقیقت میں وہ شرک نہیں. ہم نے ایک بات کرتا, دیکھو ہر عبادت میں تعظیم ہے, کوئی عبادت بغیر تعظیم کے نہیں ہو سکتی, لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہو. ہر عبادت میں تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم میں عبادت نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کرنا, درود کا ہدیہ پیش کرنا, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے. اور ہر تعظیم میں عبادت نہیں ہے. جب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے تو آپ کی تعظیم کا حکم رب العالمین واجب ہے, تو یہ تو اللہ کے حکم پر عمل ہوا, شرک کیسے ہوگی. دیکھو عبادت اور تعظیم میں فرق کا جاننا بہت ضروری ہے. یہ فرق نہ جاننے کی وجہ سے ان لوگوں کو شبہات پیدا ہوگی. میں مختصر الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود مان کر اور صاف الوہیت سے موصوف مان کر ولیت عبادت اس کے آباد بجا لانا, یہ عبادت. اب اس کو بھی اور مختصر کر, کسی کو معبود مان کر ولیت عبادت اس کے آباد بجا لانا, یہ عبادت. اس میں موٹی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی معبود نہیں مانے گا, جب تک کوئی معبود نہیں مانے گا اس وقت تک عبادت نہیں. عبادت اسی وقت ہوگی جب کوئی معبود مان کر کرے. اور تعظیم یہ ہے کہ کسی کو معبود نہ سمجھے. نبی ہے تو نبی سمجھے, ولی ہے تو ولی سمجھے, پیر و مرشد ہے تو پیر و مرشد سمجھے, استاد ہے تو استاد سمجھے, ماں باپ ہے تو ماں باپ سمجھے, یا یعنی جو اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو مان کر ولیت تعظیم اور احترام اس کے آداب بجا لائے. یہ ہے تعظیم. تعظیم اور عبادت میں جو بہت فرق ہوا وہ یہ کہ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مان کر کرے, اور اگر معبود نہیں مانتا عبادت نہیں. تو ایمانداری سے بولو, کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود مانتا ہے, لائق عبادت سمجھتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں. ہر مسلمان صرف دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. تو جب مسلمان نبی کریم کو معبود مانتا ہی نہیں تو عبادت نہ ہوئی, اور جب عبادت نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا. کیونکہ عبادت اس وقت ہوگی جب کوئی معبود مانے, اور کوئی معبود مانتا ہی نہیں. لہذا عبادت اور شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہا یہ کہ آپ کی بارگاہ میں سلام اور درود کا ہدیہ پیش کرتا ہے تو وہ اللہ کا نبی سمجھ کر کرتا ہے, چنانچہ الفاظ بھی یہی کہتا ہے السلام علیکا ایوہ النبی, اے نبی آپ کا سلام. تو جب اس نے اللہ کا نبی مان لیا تو اب شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, ہم یہ کہہ رہا تھا کہ جب السلام علیکا ایوہ النبی ہو پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے دربار میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت رقدت میں سلام کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں. سرکار میرے سلام کو سن رہے اور اپنی شان کریمہ کے لائق جواب کی ارشاد فرما رہے, تب نماز مکمل ہو. جہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں, یہ بڑی موٹی سی بات ہے اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سب حضرات کی سمجھ میں بات آ جائے. دیکھو شریعت میں سلام کہنا ہی اس کو جائز ہے جو سنتا ہو اور سن کر جواب بھی دے سکتا. جو سنتا نہیں اس کو سلام کہنا جائز نہیں, اور جو سنتا ہو مگر جواب نہ دے سکتا ہو اس کو بھی سلام کہنا جائز نہیں. مثلاً آپ حضرات اپنے گھر میں جاتے ہیں تو دو چیزیں سنتی نہیں ہیں بولتی نہیں ہیں, کبھی آپ نے ان کو سلام کہا ہے کہ گھر جا کر پہلے تو آپ دروازے کے کہیں کہ دروازہ صاف کرانا ہے, اور اندر جائیں تو اندر جا کے کہیں کمرہ صاف کرانا ہے, کرسی صاحبہ سلام علیکم, میز صاحبہ سلام علیکم, چینک صاحبہ سلام علیکم, کبھی آپ نے ان چیزوں کو سلام کیا ہے؟ نہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ سنتی ہیں نہ جواب, اور اگر کوئی انسان دیکھا ہو تو اس کو سلام کہتے ہو یا نہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دے. اسی طرح اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو بولو سوئے ہوئے کو سلام کہنا چاہیے. کوئی شخص سو رہا ہو خراٹے مار رہا ہو اور آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے کہیں سلام علیکم, تو بولو سوئے ہوئے کو سلام کہنا چاہیے کیونکہ وہ سنتا نہیں, اور جب سنتا نہیں ہے تو جواب بھی نہیں دے سکتا, لہٰذا اس کو سلام کہنا ہی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اس کے پاس آ کر کہیں السلام علیکم, تو بولو نمازی کو سلام کہنا چاہیے نہیں, وہ سنتا ہے مگر نماز کی حالت میں جواب نہیں دے سکتا, اس کو سلام کہنا بھی جائز نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں ہو کاکوس میں ہو اور آپ بات کرے اگر کہیں السلام علیکم, تو بولو اس کو سلام کہنا جائز ہے نہیں, وہ اندر بیٹھا سنتا ہے مگر اس حالت میں جواب نہیں دیتا.
ان باتوں سے آپ افراد سمجھ گئے کہ سلام کہنا اس کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو اور سن کر جواب بھی دے سکتا ہو, جو سنتا نہ ہو اس کا بھی سلام کہنا جائز نہیں, اور جو جواب نہ دے سکتا ہو اس کو بھی سلام کہنا جائز نہیں. سلام کہنا اسی کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو اور جواب بھی دے سکتا ہو. تو اب آپ بتائیے کہ آپ پانچوں وقت نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہتے ہیں, اگر حضور سنتے ہی نہیں تو آپ سلام کہتے کس کو؟ اگر جواب نہیں دے سکتے تو آپ سلام کہتے کس کو؟ تو یہ میں نہیں کہتا, آئمہ کرام کی کتابیں پڑھ کر دیکھو, علماء کرام کی کتابیں پڑھ کر دیکھو. آئمہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں اور اپنی شان کریمہ کے لائق جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خیال آ گیا تو نماز ختم ہو جائے. آئمہ کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھو کہ حضور ہمارے سلام کو سن رہے ہیں اور اپنی شان کے لائق جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں. میں نے اپنی کتاب راہ حق میں یہ مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا, کسی محبت والے نے کیا پیارا شعر کہا, وہ کہتا ہے اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی, اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی, میں تیرے رو برو رہوں تو میرے رو برو رہے, آقا میں تیرے رو برو رہوں تو میرے رو برو رہے. آ جائے پا
تاجدار معین بے کسان والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الحق مدین حسن سنجری چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 95 لاکھ کافی کو مسلمان کیا 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. آپ فرماتے آکش کے در نماز نہ پی نہ جمع لے دوست آکش کے در نماز نہ پی نہ جمع لے دوست فتوہ حمی سے ہم کے نماز قضا کو نہ دے. وجہ تھا فرماتے ہیں جو نماز میں اپنے محبوب کا اپنے دوست کا جمال با کمال نہیں دیکھتا ہم فتوہ دیتے ہیں کہ وہ نماز قضا کرے اس کی نماز نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال نے بھی کیا خوبی کہا کمال کرا. ڈاکٹر کہتے ہیں تیرا ایمان بے حضور تیری نماز بے سرور. بے حضور دوں گے تیرا ایمان بے حضور با حضور میں
تیرا ایمان بے حضور تیری نماز بے سرور
ایسی نماز سے گزر ایسے ایمان سے گزر ایسی نماز سے گزر ایسے ایمان سے گزر. یعنی ایسے ایمان کے پیچھے نماز نہ پڑھ جو بے حضور ہو.
ارے ایسے ایمان کے پیچھے نماز پڑھ جو با حضور ہو. با حضور
بہت سورج بات کیوں چلی گئی
ہر یہ کر رہا تھا نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام اور درود کا ہدیہ پیش نہ کرے.
اچھا صاحب نماز کے بعد کیا کرتی ہے دعا مانگتی پورے نماز کے بعد کیا دعا. دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہ بھیجا.
حدیث شریف اٹھا کے دیکھو مشکات میں حدیث موجود ہے ابن قیم نے جناب الافہام کے اندر حدیثیں نقل کی ہے اور جن بھی بزرگوں نے درود و سلام کے مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے یہ حدیثیں نقل کی
کہ جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے حضور پر سلام نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکی ہے معلق ہے قبول ہونا تو باپ کی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں.
اللہ فرماتا ہے اس دعا کو دور رکھو یہ دعا میری بارگاہ میں پیش ہونے کے بھی قابل نہیں ہے اس لیے کہ اس دعا میں میرے حبیب پر درود و سلام نہیں پڑا ہوا. دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں تو سرکار دعانے والے صلوات السلام کی بدولت کیونکہ یہ درود و سلام جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ.
کیا نتیجہ نکلا ہمیں قرآن ملا تو ان کی بارگاہ سے اسلام ملا تو ان کی بارگاہ سے ایمان ملا تو ان کی بارگاہ سے رحمان ملا تو ان کی بارگاہ سے قرآن کی معرفت حاصل ہوئی تو ان کی بدولت قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا تو ان کی بدولت نماز مکمل ہوئی تو ان کی بدولت دعائیں قبول ہوئی تو ان کی بدولت. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جن کی بدولت سب کچھ ہے انہی کے وسیلے کا انکار کر. چلیے صاحب آگے چلے موت آئے گی ضرور اس میں کسی کا اختلاف ہے
کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے.
کسی شاعر نے کہا ہے
کہ موت ٹھہری آنے والی آئے گی
اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی. بہت ضرور ہے اور یہ دنیا کی چیزیں جن پر ہم فخر اور ناز کرتے ہیں کوئی کہتا ہے میری اتنی زمین ہے میرے باغات ہیں میں زمیندار ہوں میری زندگی ہے میں جاگیردار ہوں. کوئی کہتا ہے میرے ٹرک چندی ہیں میری بچے چندی ہیں. کوئی کہتا ہے میں لاکھوں پتی ہوں کروڑ پتی ہوں کارخانے کا مالک ہوں مل کا مالک ہوں میری کوٹھی ہے میرا بنگلہ ہے.
یہ چیزیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں ناز کرتے ہیں
یہ چیزیں اس وقت تک ہمارے ساتھ ہیں جب تک جسم میں جان اور جو ہی جان نکلے گی سب چیزیں منہ بول
کپڑے الماریوں میں پڑے رہیں گے پیسہ بینک یا کٹوری میں پڑا رہے گا زمین اپنی جگہ باغات اپنی جگہ بنگلے اپنی جگہ اور کاریں اور بچے اپنی جگہ
سب چیزوں نے منہ بول. جہاں تک کہ گھڑی باندھی ہوگی تو گھر والے وہ بھی اٹھا لیں انگوٹھی پہنی ہوگی وہ بھی نکال لیں گے عورت بھی کوئی زیور پہنا ہوگا وہ بھی اٹھا لیں
سب چیزوں نے منہ مول
گھر والوں نے غسل دیا کفن پہنایا نماز جنازہ پڑھ دو سے بندے جنازہ پڑھ کے منہ مول جتنا ضروری کام ہے نہیں تو باہر چلتے لیکن دکان کھلی چھوڑ آئی کوئی کچھ کہتا ہے تو کچھ کہتا ہے چلو گھر والے بھی ساتھ دفن کرنے کے بعد وہ بھی منہ موڑ لیتے بولو میری کوٹری میں اور تنگ قبر میں بند کر کے سارے واپس آ جاتے ہیں یا نہیں چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور چاہے بھائی کیوں نہ ہو دفن کرنے کے بعد گھر والوں نے بھی منہ موڑ میرے بزرگوں اور دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں جہاں سارے منہ موڑ جاتے ہیں کملی والا وہاں بھی منہ نہیں موڑتا سردار وہاں بھی منہ نہیں موڑتے احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھو جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہو جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں منکر نکلی روح بندے کے اندر لوٹا دی جاتی فرشتے اس کو اٹھا کر دکھا دیتے ہیں تو فرشتے اس قبر والے سے سوال مر رب ہوتا تیرا رب کون ماں تین ہوگا تیرا تین کون سا ہے من نبی ہوگا تیرا نبی کون قبر والا مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے رب اللہ میرا رب اللہ دین اسلام میرا دین اسلام ہے نبی محمد الرسول اللہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سوال کرتے ہیں قبر والے کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے حاضر و موجود پاتا دیکھتا ہے سرکار فرشتے کہتے ہیں ماں کن کتول کی حق حاضر لجل یہ مردے کام جو تیرے سامنے جب افراد ہے اس کے بارے میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں کیا کہتا تو قبر والا مومن ہوگا حضور کا غلام ہوگا تو وہ کہے گا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو یہ تو میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا ذکر سن کے جھومتا تھا نام سن کے چومتا تھا جن کے دیدار کو ترس تھا اسی واسطے کسی محبت والے نے کہا ہے کہ مجھ سے فرشتے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں تو وہ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے وہ کہوں کہ نہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں کہ نہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے محبت والے ایمان والے سرکار کو پہچان اور جب وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کر آپ کا نام لیں گے تو پھر کیا ہوگا فرشتے کہیں گے نم کا نومت لوروس اے قبر والے اب تو اس طرح سو جا جیسے دلہن سو تیرے واسطے یہ عیش کی رات ہے چین کی رات ہے راحت اور آرام کی رات ہے دلہن کے واسطے خوشی کی رات بھی اس کو دلہا ملا تیرے واسطے خوشی کی رات کے تجھے کونین کا دلہا مصطفیٰ اب تو اس طرح سو جا جیسے دلہن دیکھو یہیں سے لفظ نکلا ہے عرس عربی میں عرس کے معنی ہے شادی کے اور جن کی شادی ہو ان کو کہتے ہیں عروس دولہ کو بھی دلہن کو تو عرس کے معنی کیا ہے شادی اور خوشی کے ایمان والوں کو نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے ان کی قبر جنت کا کام بن جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے قبر والے اب تو ہے عروس اور یہ دن ہے تیرے واسطے عرس یعنی شادی کا خوشی کر کیونکہ تجھے سرکار کی جارت اب تیری قبر جنت کا کام بن گئے اسی واسطے بزرگان دین کے ایام وفات کو کہا جاتا ہے ایام عرس ایمان والوں کے وفات کے دن کو یوم عرس کہا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ عرس کہاں سے نکلا ہے ان کو بناؤ یہاں سے نکلا ان کے یہاں عرس ہوتا ہے آپ جاتے کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کے جو مرتے ہیں ان کو یہ خوشی نصیب بھی نہیں ہوتی جب فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مرتے کہانی تو تیرے سامنے چلنا کھولتے ان کے بارے میں کیا کرنا ہے تو اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کریم مدینے میں تو قبر میں جا کر عقیدہ تھوڑا بدل جائے گا قبر میں تو یہی عقیدہ ہوگا وہاں بھی یہ کیا کرے گا کہ سرکار تو کہیں آ جا نہیں سکتے جہاں کیسے آ جائے تو قبر میں وہ کہے گا ہاں ہاں میری جان لاہی میری جان جو کچھ لوگ کہتے تھے میں وہی کہہ دیتا لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون تو جب وہ سرکار کو نہیں پہچانے گا فرشتے لوہے کی گرجے اٹھا لیں گے اور مار مار کے کچومر نکال دیں گے ان کے واسطے عرس کا دن تھوڑا ہوتا ہے ان کے واسطے تو مصیبت کا دن ہوتا ہے یہ عرس کا دن تو بزرگان دین اہل ایمان اور اہل محبت کے واسطے ہوتا ہے جو سرکار کو پہچانتے ہیں اور سرکار تو عالم کے کے دیدار کا شرف حاصل کرتے ہیں. تو دیکھو میں اب یہ کر رہا تھا کہ جہاں سارے منہ مور گئے وہاں سرکار نے منہ نہیں موڑا, تشریف لائے اور تشریف لا کر اپنے غلام کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. یہ میں نہیں کہتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. روضۃ من ریاض الجنہ, مومن کی قبر جنت کے باغوں کا ایک باغ بن جاتی ہے. تو جہاں سارے منہ مو گئے تھے سرکار تشریف لائے اور اللہ فرمایا اور اپنے غلام کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. دنیا میں جو ملا ان کے صدقے سے اور مرنے کے بعد قبر میں راحتیں ملیں گی تو ان کے سر. اور قبر سے آگے کیا ہے؟ قیامت. قیامت کا میدان بارہا آپ نے سنا ہوا ہے, میں اشارہ کا نظر کروں گا. قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا اور دن بھی بڑا سخت. سورج پر زمین کے فاصلے پر زمین متی نہیں ہوگی. یوم تمتل الارض غیر الارض, قیامت کے دن اس زمین کو کسی دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. زمین چاندی کی طرح سفید اور بالکل برابر, کہیں سے اونچی نیچی نہیں ہو اور کہیں سایہ نہیں ہوگا, نہ دیوار کا نہ چھت کا نہ درخت کا. سایہ ہوگا تو اللہ کی رحمت کا, یا دامر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دل بھی بہت بڑا ہے بھی بڑا سخت, اور کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا میں وہ بڑے بڑے گہرے اور پیارے دوست ہیں, وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گا سوائے متقی پرہیزگار لوگوں, اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, نفس و نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کو سائے, مگر قیامت کے دن غضب اور جلال کا ظہور ہوگا. یہاں تک کہ انبیاء بھی کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایسا غضب نہ پہلے ہی نہیں دیکھا. سب پتھر کانپتے ہو تو پھر بولو بات کیسے کرے, ذرا رو کرو. دنیا کا مال تو یہی رہ جائے گا لیکن آمار ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نمازیں روزے ادرکات نیکیاں جو کی ہوں گی وہ تو ساتھ جائیں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں جی آمار ہی وسیلہ بنے گے, انبیاء والیا وسیلہ بھی بنے گا, اعمال وسیلہ بڑھیں گے, ان سے پوچھو کہ اعمال تو سب کے پاس ہوں گے, مگر کسی کو ضرورت ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہے کہ یا اللہ ایسے ہی نہیں پھر رہے, ہمارے پاس اعمال ہے کوئی خطا ساری بات کی بات لے نہ مانا اور دے جنت. ارے سر وہاں پریشان کیا کرنا ہے, تم بے عمل چھوڑ کر گر گیا. تو بولو کسی عمل والے کو ضرورت ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر درخواست کرے؟ خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ اعمال کا عمل ہے. اعمال کا مطلب ملے گا, اعمال کرنے چاہیے, لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اعمال بھی اس وقت کام آئیں گے, اعمال بھی اس وقت کہاں دیں گے جب کملی والے کا کرم ہوگا. میرے بزرگ اور دوست بڑا سخت, اللہ تعالیٰ بڑے غضب اور جلال, تو پھر کیسے گزرے گا, کس طرح کرم ہوگا؟ سنو, لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو کسی شفیق کو کرا کریں, کسی کو اپنا شفیق بنائیں جو شفاعت کرے اور یہ سختیاں دور ہو جائیں اور رحمت کے دروازے کھل جائیں. تو سب لوگ رل مل کے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے. بابا جی السلام علیکم. بابا فرمائے گا آؤ پترو, اور پترو ہندی میں پتھر کہتے ہیں پتھر, اور پنجابی میں پتھر, اور آؤ پترو کہنے آئے ہو. بابا مصیبت میں پڑے, دیکھ کیا حال ہے, تو ہمارا باپ ہے, ابو الفضل ہے, اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ نے تیرے سر پر خلافت کا تاج رکھا, تجھے فرشتوں سے بندہ کروایا, اب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر اور ہمیں بخشوا. آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا, یہ بہت بڑا کام ہے, میری آج ضرورت اور ہمت نہیں پڑتی کہ اللہ کے سامنے جاؤں. نفسی نفسی بہو الا غیری,
مجھے تو آج اپنی پڑی ہوئی ہے میرے سوا کسی اور کے پاس. بابا پھر کس کے پاس جائیں؟ آپ ہی بتا دیں.
نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر فریاد کریں گے, وہ بھی نفسی نفسی کہہ کے فرمائیں گے تمہارا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ.
حضرت پھر آپ ہی بتائیے کس کے پاس جائیں؟ وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس.
ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غيري.
ذرا غور کرو, انبیاء یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى الله, اللہ کی بات آئے گی, اللہ بخشنا تم کو نوار, اللہ بخشنا کوئی وسیلہ نہیں, کوئی شفاعت نہیں, تمہیں دنیا میں تو ہمت نہیں پائی تھی, پھر سے نکل گیا, جاؤ اللہ کے پاس, ہمارے پاس کیا لینے آتے ہو؟
نہیں, نبی کہیں گے اذهبوا الى
غیر ابو اللہ نہیں کہیں ابو الا غیری. تو جو مولوی یہاں بات کرتے پھرتے ہیں غیر اللہ کے پاس جانا شرک ہے, غیر اللہ کے پاس جانا شرک ہے, یہ قیامت کے اندر مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہاں نبیوں پر بھی فتوا نہ لگا دے. اور انہوں نے کلمہ نہیں, جن کو عادت پڑی ہوتی ہے وہ نہیں کھاتی. ہمارے خان عادت آزادیاں نے پہلے کٹی ہے پوریاں پوریاں نہیں.
اور نبی جو نہیں کہیں گے ابو اللہ, کہیں گے ابو الا غیری. ثابت ہوا کہ نبیوں ولیوں کو ذریعہ وسیلہ سمجھ کے, بخشش کا ذریعہ وسیلہ سمجھ کے ان کے پاس جانا یہ ہر کدھر کے مشرک نہیں ہے. اگر یہ شرک ہوتا تو حشر کے میدان میں انبیاء کبھی اس کی تعلیم نہ دی.
الغرض جلیل القدر پیغمبر کو عظم رسول آگے دیکھتے ہیں.
عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى محمد اذهبوا الى رحمة للعالمين اذهبوا الى شفیع المذنبین.
او لوگو کدھر در بدر کی ٹھوکرے کھاتے تھے, جاؤ اللہ کے حبیب شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ. شفاعت کا چہرہ ان کی پیشانی. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر جھوم اٹھے اور انہوں نے دو شعر فرمائے کمال کر. فرماتے ہیں کلی مون جی نشی ہو سکی سبھی سے کہیں نہ بنی. ایک دوسرے میں سب کو سبوت کہ سب کے پاس گئے مگر مراد پوری نہیں.
کلی مون جی نشی ہو سکی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ دیکھا باری کہ خلق تھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ دیکھا باری کہ خلق تھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سکر سبھی نو جانا تمہارے لیے, چنی نو چنا تمہارے لیے. حبیبی سیدی یا رسول اللہ مکینوں مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے.
اور فرماتے ہیں
تہن میں جمع تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. تہن میں جمع تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گی وہاں تمہارے لیے. حبیبی سیدی یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گی وہاں تمہارے لیے.
اللہ آخر پھر پھرا کے در بدر کی ٹھوکرے کھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. دربان سے کہیں گے کہ اندر اطلاع کر دو, ہماری فریاد پہنچا دو کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں آئے. دربان اندر جا کر عرض کرے گا حضور سب حضور فرمائیں گے سب آ گئے سب. تو وہ بھی آ گئے بوری دربان کہے گا جی آج تو وہ بھی آئے. اب وہ بھی آ گئے جو وسیلے کے منکر تھے, جو شفاعت کے منکر تھے, جو کہتے تھے کسی کو مہان نقصان یہ پہنچا سکتے, وہ بھی آ گئے. حضور آج تو وہ بھی دے گئے وسیلے کے منکر. اپنی نمازوں پر بات کرنے والو ہم قیامت کے دن تمہیں دیکھیں گے تمہارا کیا حال ہوتا ہے. ماں شما کیا دین ہے, میں اور آپ کس بات کی مولی ہے. قیامت کے میدان میں دیکھنا ابراہیم خلیل اللہ کی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے کہ سب ان کے ہاتھ ہل جائیں اور رحمت کے دروازے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. دنیا گئی دیکھ کر سارے بڑی آجی کے پاس لال مندی کے پاس بڑے درد کے ساتھ کہیں گے سہارا روز محشر کا شفیع المذنبین تم ہو. سہارا روز محشر کا شفیع المذنبین تم ہو. رسول اللہ در بدر کی ٹھوکریں کھا گئے ہیں, سب نے نفسی نفسی کر کے جواب دے دیا ہے. اب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, سرکار فرمائیں گے ناشے تم کیا کرتے, تمہارا کیا مطالبہ ہے. نسالو کا شفاعت یا رسول اللہ. تب کہیں گے حضور ہم آپ کی شفاعت مانگ, ہماری سفارش کرو, شفاعت فرماؤ, اللہ سے مشورہ. سرکار فرمائیں گے ہم اللہ, اور میں تو ہوں ہی تمہاری شفاعت کے واسطے, میں تو ہوں ہی تمہیں پسوانے کے واسطے. کہیں گے اور نبی نفسی جہبو الا غیری, کہیں گے اور نبی جہبو الا غیری, اور میرے کریم کے لب
گزرانا نہ ہوگا، یہ کریم کے لب پر آنا نہ ہوگا۔ درد مندوں کی فریاد سن کر سرکار عرش الہی کے نیچے تشریف لے گئے اور عرش الہی کے نیچے سجدے میں سر رکھے۔ جب سجدے میں سر رکھیں گے تو کالی کالی زلفیں بکھر گئی، وہ زلفیں کیا بکھر گئی؟ رحمت کی دھلائیں سامنے انقلاب آ جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ہم تو ثنا کریں گے، فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہم تو ثنا کروں گا، ایسی ہم تو ثنا آج تک کسی مخلوق نے نہیں کی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خصوصی اختیار دیا اور فرمایا کہ اس اختیار کو اس وقت استعمال کرنا جب وقت بہت سخت لازم ہو، پانی سب سے اونچا ہو، سخت وقت آ جائے، اس وقت اس اختیار کو استعمال کرنا، پھر جو تم کہو گے جیسا کہو گے میں ویسے ہی کروں۔ اللہ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ اختیار دنیا میں استعمال کر لیا، میں نے نہیں کیا، میں نے اس کو آدرک کے واسطے رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے مجھے خصوصی اختیار دیا، آج میں اس کو استعمال کرتا ہوں، آج میری درخواست قبول کر، اور مولا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، مولا تو اس کا جو رفیق رقم کا فکر رہا، میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے، اور جب تک تو راضی نہیں ہوگا تیرے رب کی عطا کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا سنرضی کا فی امتی کا، اے میرے حبیب ہم تیری امت کے دہرے میں تجھے راضی کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اب اپنا فائدہ پورا کر اور مجھ کو راضی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اے میرے پیارے اپنا سر تو اوپر اٹھاؤ، اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میرے حبیب یہ بدمن معاشر اس لیے نہیں لگائی کہ تجھے جھکایا جائے، تجھ سے سجدہ کروایا جائے، سجدہ تو نے دنیا میں کر لیے جن پر عبادت بھی ناز کرتی ہے، یہ بدمن معاشر تو اس لیے لگائی ہے کہ تیرے سر پر شفاعت کا تاج رکھے، تجھے مقامی محمود پر بٹھائیں اور دنیا دیکھے کہ وہ کون ہے جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا تھا، وہ کون ہے جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا۔ تو میرے حبیب سجدے سے سر اٹھا، کل تو سنا کہو تمہاری سنی جائے گی، کل تو ہوتا مانگو جو مانگو کہ تمہیں ملے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھا کے کہیں گے یا اللہ ان گناہ گاروں کا یہ مسئلہ ہے جو آپ سے نیند لے کر آئے ہو اور میری بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اللہ فرمائے گا بچا تو شفا، میرے حبیب تو شفا کر، سفارش کر، تیری سفارت قبول ہے، تیری سفارت قبول ہے، جس کی طرف تو اشارہ کر دے گا تیرا بار۔ پھر سرکار سجدے سے سر اٹھائیں گے، گرم ہو جائے گا، پہلے تھا جلال پھر ہو جائے گا تمام، پہلے تھا عدل پھر ہو جائے گا فضل، گرم ہو جائے گا۔ پھر حضور کے صدقے سے انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء کرام کو، شہداء کو، غازیوں کو، حاجیوں کو، عاقلوں کو اور بچوں کو بھی شفاعت کا اذن ملے گا، وہ اپنی اپنی حیثیت اور شان کے مطابق شفاعت کریں گے، پھر اعمال بھی کام آئیں گے۔ لیکن یاد رکھو رحمت کا دروازہ کھلوانے والے سرکار قرآن والے صلوات و سلام ہوں گے، سرکار سجدے میں سر رکھیں گے تو کرم ہوگا اور کرم کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی قرآن کی شاعر کو اور اس حدیث سے شفاعت کبرا کو سامنے رکھ کر ایک شعر فرماتے ہیں، قبل کر فرماتے ہیں جو حقیق کا رب ہوتا والا سوفا یو پی کا رب کا پتھر ہوا، یو حقیق کا رب ہوتا ہے تاج تشام اور پتھر باتی ہے آج عطا۔ پیر صاحب نے اس شعر میں کمال کر دیا، فرماتے ہیں یو پی کا رب ہوتا ہے داس تو سب، یہ تو رب کی عطا ہے جو آپ کے لیے، لیکن آگے جو اللہ نے فرمایا نا سرکار دعا کہ میرے حبیب اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے، تو پیر صاحب فرماتے ہیں اس سے ہمیں آس لگ گئی ہے کہ جب تک ہمارا آقا ہمارا بیڑا پار نہیں کروا لے گا وہ راضی نہیں ہے، کیونکہ وہ آقا بڑا قریب ہے، بڑا لگ پا ہے۔ یو پی کا رب کا ہے داس تو اور فتر باقی ہے آج عطا، او لجپال کرے سیپاد عطا، او لجپال کرے سیپاد عطا، لج شفا سے عطا وشفا تو شفا سہی پڑیا لولو بچ شوق چنگیری ہے حج میں نہ دلایا کیوں جلیا.
تو میرے دوست بزرگو حشر کے میدان میں کرم ہوگا رحمت کے دروازے کھلیں گے تو سرکار کی بدولت کیا نتیجہ نکلا دنیا میں جو ملا ان کے برزخ میں مرنے کے بعد راحتیں ملے گی تو ان کی بدولت اور حشر میں بخششیں ملے گی تو ان کے صدقے میں. جب دنیا آخرت کی نعمتیں ان کا صدقہ ہے تو پھر بولو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون حضور ہوئے یا نہیں. باقی سب نعمتیں دنیا آخرت میں ان کا صدقہ ہے. اسی بات ہی اللہ تعالیٰ نبی کریم کو عطا فرما کے احسان جتا رہا ہے ایمان والو میں نے تم پر سب سے بڑا احسان اس وقت کیا جب میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں دیا اور ہمیں اس حبیب کی امت میں پیدا کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امتی بن کے رہیں غلام بن کے رہیں تاکہ قیامت کے دن سرکار ہمیں دیکھ کر فرما دے کہ یہ میرے غلام ہیں. بس اگر انہوں نے فرما دیا کہ یہ میرے ہیں تو میرا پار, اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو جس سے سرکار منہ پھیر لیں گے اس سے رب کی رحمتیں بھی منہ پھیر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے, ان کے غلاموں میں زندہ رکھے, ان کے غلاموں میں مارے, اور قیامت کے دن ان کے غلاموں میں ہمارا اثر کرائے. وہاں پھر الحمد للہ رب العالمین.